السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا، رب کائنات کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو صحت و ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کی ساتیں بھی، قیمتی ساتیں وہ نصیب فرمائی ہیں، اور رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں ہمیں الحمدللہ جو مغفرتوں والا عشرہ ہے ہمیں داخل کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کامل جو ہے وہ بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ہماری حسنات کو قبول فرمائے، اور ہمیں سب کو جنت فردوس میں جو ہے وہ داخلہ نصیب فرمائے. پچھلی نشست میں جمعے کی، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کا جو مقصد ہے، اس کا جو پرپز ہے کہ اس کے ذریعے سے تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاؤ، تو ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن مجید میں اس تقوی کی جو بھی افادیت ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں. ان میں سے چند نکات ہیں تقوی کی افادیت کے حوالے سے کہ جو کہ پچھلی نشست میں الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آئے. آج کی نشست میں انشاءاللہ روزے کا جو حاصل ہے وہ بھی، کیونکہ روزے سے متعلق جو جملہ احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیے ہیں، تو سورہ بقرہ کے اس 23 رکوع میں جو آیت نمبر 186 ہے اس میں روزے کا حاصل بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. کہ ایک تو ہے روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول، ایک ہے کہ اس سے کیا آؤٹ کم کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا. تو اس اعتبار سے وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں بہت قریب ہوں ان سے. یعنی والہانہ انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں کے حوالے سے کہ جب بھی وہ میرے متعلق سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں ان سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ پکارے، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے. تو یہ روزے کا حاصل ہے کیونکہ روزے کے ذریعے سے روح وہ بیدار ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، اسے تقویت حاصل ہوتی ہے. اور روح کا تعلق کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ روح بیدار ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے کہ جو کہ دعاؤں کے ذریعے سے وہ قائم کرنا چاہتی ہے. اور یہ جو دعا ہے یہ بھی اصل میں کیا ہے، بچھ جانا اللہ کے حضور، اپنی حیثیت کو تسلیم کر کے کہ ہم واقعتاً اللہ کی جناب میں فقیر ہیں، اور اللہ ہے کہ جو کہ غنی ہے، وہی ہے کہ جو کہ عطا کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، چاروں شانے چت ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ بلند کرتا ہے، اور بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے کہ بندہ اس سے جو ہے وہ دعا کرے، اسی کو پکارے، وہی دعا قبول کرنے والا ہے. باقی قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو بے شمار دعائیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائیں، اپنے محبوب بندوں کو وہ سکھائیں، ان کی بھی دعائیں ہیں کہ جو کہ ہمیں قرآن مجید میں جو وہ ملتی ہیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی دعائیں ہیں، ادعیائے معصورہ ہیں، روزمرہ کی جو بھی دعائیں ہیں، تو بہرحال ان دعاؤں کی جو بھی اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ کیونکہ یہ دعائیں کہ جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں وہ کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھائی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی دعائیں نکل رہی ہیں، جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رب سے مانگی ہیں، تو یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کی قبولیت کی جو شرح ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ خود سکھائی کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور کس نے مانگی ہے اللہ سے؟ اللہ کے حبیب نے، رحمت للعالمین نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس اعتبار سے یہ کئی گنا اس کی قبولیت کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. تو لہذا زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی جو بھی دعائیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں اس کو یاد کر کے ہمیں اسے مانگنا چاہیے. دیکھیں ہمیں دعائیں پڑھنا نہیں ہے بلکہ دعائیں مانگنی ہے. پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے. آج جو بھی دعائیں ہماری ہیں وہ روح سے خالی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، بس الفاظ ہیں کہ جو کہ رٹ لیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، دعائیں سیکھنی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شعور کے ساتھ جب دعائیں اللہ تعالیٰ سے واقعتاً مانگی جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتے. اسی اعتبار سے قرآن مجید میں ایک بڑے پختہ انسان کی، میچیور انسان کی ایک دعا وہ نقل ہوئی ہے، اور یہ یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک کا ایک تحفہ ہے میری طرف سے آپ سب حضرات کے لیے کہ یہ دعا واقعتاً کوشش کر کے ہمیں اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا ہے. یہ دعا 26ویں پارے میں اور 46ویں سورت ہے، سورت نمبر 46، 26ویں پارے میں اور 46ویں سورت ہے سورہ احقاف، اور اس کی آیت نمبر ہے 15. تو یہ گھر پہ جا کے کبھی یعنی اس کو دیکھیے گا، سورہ احقاف 46ویں سورت 26ویں پارے میں اور آیت نمبر اس کی 15 ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابتدا میں انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا، وصیت کی. پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش کے حوالے سے ماں کا جو کردار ہے اس کو نمایاں کیا گیا کہ اس کی جو ماں ہے وہ رحم مادر میں اسے اٹھاتی ہے، اس کا بوجھ، اور پھر اسے جنتی ہے، اس کا وضع عمل ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا حمل اور اس کا جو دودھ چھڑانا ہے وہ 30 مہینوں میں پورا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ بچہ پہنچتا ہے یعنی بلغ اشدہ، یعنی ایک یعنی جسمانی جو عمر ہے کہ جس میں جسم جو ہے وہ ذرا مضبوط ہو جاتا ہے جوانی کی عمر کو، پھر فرمایا وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ پھر پہنچتا ہے 40 سال کو. یعنی ایک جسمانی جو قوت ہے وہ تو پہلے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عمر ہے 40 سال کی، اور یہ عمر ہے کہ جو کہ فکری بلوغت کی عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی جو فکر ہے وہ میچیور ہوتی ہے، اور یہ 40 سال کی عمر کہ جس میں انسان کی جو عادات بن جاتی ہیں وہ بہت پختہ ہو جاتی ہیں، بہت مشکل سے چھوٹتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عمر 40 سال کی قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تاریخ انسانی میں دیکھیں، تو اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے یا یوں کہیں کہ جو ظہور نبوت ہوا ہے وہ کس عمر میں ہوا ہے؟ وہ بھی 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ یہ فکری بلوغت کی عمر ہے جس میں نظریات بڑے پختہ انسان کے ہو جاتے ہیں. تو یہ 40 سال کی عمر ہے کہ جو ظہور نبوت کی بھی عمر ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظہور نبوت وہ کس سال میں ہوا، کس عمر میں ہوا؟ 40 برس. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایکسیپشن اپنی جگہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا معاملہ ذرا پہلے، کیونکہ ان کی تو ہر چیز موزانہ ہے، پیدائش بھی موزانہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انبیاء کو جو رسالت ملی ہے، نبوت، وہ 40 سال کی عمر میں ملی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ قول بھی ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کی نیکیاں وہ اس کی بدیوں پر غالب آ جانے چاہیے، یعنی اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ برے اعمال پر جو ہے وہ غالب آ جانے چاہیے، گناہوں پر غالب آ جانے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ واقعتاً ہماری بھی کیفیت جو ہے وہ کسی درجے میں ایسی فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں اور نیکیوں کی طرف ہماری جو ہے وہ رغبت ہو جائے۔ تو بہرحال اب دیکھیں، یہاں یہ جو پختہ انسان ہے جو 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بڑی ایک پیاری دعا ہے کہ جو کہ نقل کی ہے قرآن مجید میں اس مقام پر، اور اس کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اور کوشش کریں کہ اس دعا کو ہم یاد کر لیں اور اپنے معمول میں اس کو لے کر آئیں۔ یہ دعا کرتا ہے کہ قال رب اوزعنی، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ یہاں یہ توفیق کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور نیک عمال کی توفیق وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، تو وہ نیک عمل بندہ سر انجام دے سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل کر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ دیکھیں سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ وما توفیقی الا باللہ، یہ جو ذمہ داری رسالت کی میں ادا کر رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کی یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، یہ مجھے توفیق ملی ہے تو کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نحل میں آیت نمبر 127 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ وصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، ڈٹ جائیے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا جو صبر ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اس کی توفیق کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں یہ نقطہ واضح ہوا، پہلا وہ پختہ انسان یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے توفیق دے، توفیق دینے والی ذات تیری، جبھی میں کوئی نیک عمل ہے کہ جو کہ کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ اللہ میں تیری ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر کی، والا والدیا، اور جو تو نے میرے والدین پر کی، یعنی شکر پر، یعنی نعمتوں پر اللہ کا شکر بجا لانا۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جو کہ سمجھنے کی ہیں، کہ ایک تو یہ جو نعمتوں کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو کہ ہم پر ہوئی ہیں، کیا خیال ہے ہم ان نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ بے شمار نعمتیں، اور یہ خود رب کائنات قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس، بے شمار نعمت۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ نعمتیں بے شمار ہیں، پھر نعمتوں پر شکر یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جو کہ بندہ مومن کو ملتی ہے، اور رب کائنات نے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 8 میں یہ اپنے بندوں سے وعدہ فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اور نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی نعمتیں اللہ تعالی کی جو تمہیں ملی ہیں اس پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تعالی نعمتوں میں اضافہ ہے کہ جو کہ فرما دے گا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ شکر 3 درجوں پر ہے کہ جو کہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ امام راغب اصفہانی رحم اللہ شکر کے 3 درجے ہیں مفردات القرآن میں جو بیان کرتے ہیں، ایک ہے شکر بالقلب، یعنی دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو، احساس واقعتاً کہ یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے مجھے دی۔ پھر یہ زبان بھی شکر کے ترانے ہیں کہ جو کہ اس سے نکلیں، شکر باللسان، زبان بھی الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کی نعمتوں پر زبان سے بھی شکر کے طرح ہیں۔ اور پھر ایک قسم ہے شکر کی، اور وہ ہے شکر بالجوارح، یعنی پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا۔ نعمت رزق کی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ مادی رزق ہمیں دے رہا ہے مال کی صورت میں، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب اس کھانے پینے سے جو توانائی بندے کو حاصل ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ توانائی جہاں اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہم سرگرم ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے احکامات کی تنفیذ کے لیے یہ توانائی ہے کہ جو کہ اب لگے۔ اسی طرح سے یہ آنکھیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا یہ ہے کہ آنکھیں وہی دیکھیں کہ جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے بچیں کہ جن سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے یہ ساری فیکلٹیز ہیں، یہ سارے اعضاء ہیں، یہ اللہ کے احکامات کے تابع ہیں کہ جو کہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے شکر بالجوارح، پورے اعضاء کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا۔ تو وہ پختہ انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری ان نعمتوں پر شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر انسان، میں اور آپ، اپنی ذات کے اعتبار سے فوکس کریں ذرا، تو کتنی ہی نعمتیں ہیں کہ جو کہ صرف اس 5-6 فٹ کے جسم پر ہمیں نظر آ جائیں۔ یعنی یہ آنکھوں کی جو بھی نعمت ہے بینائی، یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کسی نابینا کو دیکھتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بینائی کس شے کا نام ہے، کیا زبردست نعمت ہے۔ اسی طرح سے یہ ہاتھ اور پاؤں چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے یہ اعضاء ہیں صحیح سلامت کے جو کہ ہمیں دیے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو جن کے پاس نہیں ہوتے یا جن سے اللہ تعالیٰ یہ اعضاء لے لیتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتے، تو لہٰذا پھر ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی۔ ایک موقع پر شیخ سعدی رحم اللہ اللہ کے راستے میں تھے، نکلے ہوئے تھے، تو ایک موقع پر آپ کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، چپلیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ اللہ میں تیرے راستے میں اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں۔ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا ایک انسان کو کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے پاؤں کی نعمت تو دی ہے، چپلیں نہ دی تو کیا ہے۔ تو یہ احساس واقعتاً کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ دیکھیں ایک اور احسان، ویسے تو سوچتے چلے جائیں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، ورنہ یہ ہے کہ ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں میں بھی برپا کر سکتا تھا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو بہترین مخلوق ہے، سپر کریشن، انسان کی جو تخلیق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو بنایا، ہمیں اس میں جو ہے وہ برپا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ پھر انسان تو بے شمار ہیں، اربوں انسان ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق ہے کہ جو کہ عطا فرما دی، ایسے گھرانے میں بائی برتھ مسلمز، یعنی بائی چوائس جو مسلم ہوتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ کتنی قربانیاں دیکھے وہ حق کی تلاش میں، اور پھر سرگردہ ہوتے ہیں اور اسلام میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، لیکن بائی برتھ ہمیں مسلمان بنا دیا، ایسے گھرانے میں ہماری آنکھ کھول دی کہ جو کہ اسلام کا گھرانہ تھا، مسلمان گھرانہ تھا، کتنی بڑی جو ہے وہ نعمت۔ لہٰذا اس نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکر بجا لاؤں کہ جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور اگلی بات یہ ہے کہ جو تو نے میرے والدین پر جو ہے وہ نعمتیں کی ہیں۔ اور آپ سوچیں یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے بندے کے لیے، یہ والدین ہی ہیں، خاص طور پر ماں کا تذکرہ بھی اس آیت میں آیا کہ یعنی وضع عمل سے پہلے کی تکلیف کون برداشت کرتا ہے؟ وہ ماں برداشت کرتی ہے۔ وضع عمل کے دوران تکلیف کون جھیلتا ہے؟ ماں جھیلتی۔ پھر جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو کتنی تکلیفیں ماں ہی ہے کہ جو کہ رات کے کوئی 3 بجے بچہ بلک رہا ہے تو اپنے سینے سے لگا کے دودھ کون پلاتا ہے؟ وہ ماں ہے کہ جو کہ پلاتی ہے۔ پھر یہ والد ہے کہ جو کہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی اپنے اس کنبے کو پالنے کے لیے کتنے جتن وہ کر رہا ہوتا ہے، خون پسینہ جو ہے وہ ایک کر رہا ہوتا ہے، اور یہ والدین ہی کی وہ محنتیں ہیں، خون پسینہ ہے کہ جو لگتا ہے تو بچے اپنے پاؤں پر جو وہ کھڑے ہوتے۔ تو یہ والدین کے اندر بچوں کو پالنا اور ان کی تربیت کے حوالے سے جو بھی مادہ ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر وہ بندہ ادا کر رہا ہے کہ اللہ تو نے جو میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں کہ انہوں نے مجھے بالکل جب میں بائنیل چائلڈ تھا، بالکل یعنی ایک کمزور بچہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے واقعتاً بات صحیح ہے کہ سب سے کمزور بچہ تو انسان کا بچہ ہوتا ہے، ورنہ بکری کا بچہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر وہ پڑا رہتا ہے اور ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے اپنی غذا کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن انسان کا بچہ انتہائی جو ہے وہ، یعنی وہ سہارا جب تک اسے کوئی نہ ملے والدین کا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے والدین ہمیں ڈنگ ہلز میں پھینک آتے، کچرا کنڈی میں پھینک آتے، ہم کیا کر لیتے؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ والدین کا احسان اور یہ رحم کا عنصر ڈالنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی اصل شکر ہے کہ جو کہ وہ بجا لا رہا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. پھر دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں. اگلی بات اس نے کہا کہ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَى, اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ ایسا نیک عمل کہ جس سے کون راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. یہ دعا ہے کہ جو کہ اس نے کی. کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ انسان خود ساختہ ایک تصور ہے نیکی کا کہ جو کہ اپنا کے اور وہ عمل کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے تو بڑا نیک کام کیا, حالانکہ وہ نیک کام نہیں ہوتا. نیک کام جو عمل صالح ہے اس کا معیار کیا ہوگا کہ وہ نیک عمل وہ کہلائے؟ وہ معیار یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے نیک عمل کہا ہے تو وہ نیک عمل ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یعنی نیک عمل کے لیے, عمل صالح کے لیے تین شرائط ہیں کہ جو کہ بیان کی جاتی ہیں. نمبر ایک, وہ عمل اس میں خلوص نیت ہو, للہیت ہو, تو وہ نیک عمل کی کیٹیگری میں جائے گا. اگر بڑے سے بڑا عمل ہو بظاہر وہ نیک ہو لیکن اگر نیتوں میں کھوٹ ہے تو پھر وہ حدیث ذہن میں لے آئیں کہ روز قیامت سب سے پہلے معاملہ وہ تین اشخاص کا پیش ہوگا. ایک کون شہید کہ جس نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے راستے میں, ایک وہ کہ جو عالم کہ جس نے علم بانٹا لوگوں میں, ایک وہ کہ جو سخی ہے اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں اس نے تقسیم کیا اللہ کے بندوں میں بانٹا. لیکن تینوں جہنم واصل ہو جائیں گے روز قیامت. وجہ کیا ہوگی؟ صرف ایک کامن چیز جو مسٹیک تھی وہ کیا تھی؟ نیتوں میں خرابی. دنیا میں ناموری, مشہور ہو جائیں ہم, جری کہلائیں, سخی کہلائیں, عالم کہلائیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ لوگوں نے وہ القابات دنیا میں دے دی, اللہ کہے گا تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم ہوگا اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم واصل کر دی جائے. یہ تین ٹاپ کی پرسنالٹیز. تو معلوم کیا ہوا کہ نیک عمل کا معیار خود انسان نہیں ہے کہ جو اپنے خود ساختہ وہ عمل کر کے اور اسے نیک تصور کر لے, نہیں, بلکہ کرائیٹیریا کیا ہوگا, اسٹینڈرڈ کیا ہوگا کہ عمل نیک وہ جب ہوگا کہ جب اللہ اس کے رسول کی مہر ہے کہ جو کہ لگ جائے اس عمل پر. دیکھیں میں چند مثالیں آپ کو دوں. یعنی ابھی ہم جمعے کے فرائض ہیں کہ جو کہ ادا کریں گے, امام صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو کتنے فرائض ہیں جمعے کے؟ دو فرائض ہیں نا. تو لہذا اگر کوئی بھی امام جمعے میں فرض کے حوالے سے یہ کہے کہ اعلان کر دے کہ میں آج جمعے کے چار فرائض ہیں کہ جو کہ پڑھاؤں گا, مجھے بڑا لطف آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو لہذا یہ ہے کہ میں آج دو کے بجائے چار پڑھاؤں گا, تو کیا خیال ہے ہم پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ نہیں پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو مہر ہے جمعے کے فرض کے حوالے سے وہ کتنے مہر لگی؟ وہ دو کی لگی ہے, چار کی نہیں لگی, تو لہذا نہیں پڑھیں گے. یہ خلاف شرع معاملہ ہے, خلاف سنت معاملہ ہے. تو لہذا عمل صالح کی ایک شرط خلوص نیت اور دوسری شرط ہے کہ وہ خلاف سنت نہ ہو. ابھی اذان ہے کہ جو کہ جمعے کی دی گئی, مؤذن صاحب نے دی ہے, تو اذان کا اختتام کس جملے پر ہوتا ہے؟ جی, لا الہ الا اللہ. اگر ایک مؤذن کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ خیال آ جائے کہ بھئی یہ تو کلمہ ہے کہ جو کہ ادھورا رکھا گیا ہے, لا الہ الا اللہ اس کے بعد تو محمد الرسول اللہ وہ آنا چاہیے, تو میں اب اذان دوں گا اور اس کا اختتام کروں گا محمد الرسول اللہ پر, تو کیا خیال ہے کیا اہل ایمان ایسی اذان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اذان پر سنت کی مہر کیا لگی ہے کہ اس کا آخری جملہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے, لہٰذا وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو عمل صالح کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ اس پر اللہ اس کے رسول کی یعنی مہر ہے کہ جو کہ لگے, تو وہ عمل ہوگا کہ جو صالح کی کیٹیگری میں جو جائے گا, ورنہ نہیں جائے گا. دیکھیں رہبانیت اختیار کر لی بڑی نیک نیتی کے معاملات کے ساتھ عیسائیت نے, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ حرام ہے دنیا سے کٹ کر, اور یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہی نہیں. لہٰذا اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اور اللہ کے احکامات کو سر انجام دیکھے اور اللہ کی نافرمانی سے جو ہے وہ بچے اور زندگی اسی دنیا میں گزارے. جیسے وہ شاعر نے کہا نا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو بہرحال یہ تعلق ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے. تو بڑی پیاری یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے ان عام اللہ صالحا ترضا، یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے ایسے نیک عمل کی کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اب آپ سوچتے چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کون سے اعمال سے راضی ہوتا. یعنی بعض اعمال تو وہ ہیں کہ جو کہ فرض کے درجے پر ہیں. فرض دیکھیں، نماز فرض جو ہے اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ ناراض کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. پکڑ کس کی ہوگی؟ روز قیامت ہماری ہوگی. تو لہذا کہ صرف نماز ہی فرض ہے اللہ کی طرف سے، یا روزہ ہی فرض ہے، یا حج اور زکوٰۃ کا جو بھی معاملہ ہے، فرض صدقہ وہ زکوٰۃ، کیا وہ فرض ہے؟ نہیں. اس سے آگے بڑھ کر ارکان اسلام ہیں یہ. تو یہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے بندے کو تیار کرتی ہیں. عبادت کا پورا ایک سٹرکچر ہے، دینی فرائض کا ایک جامع تصور ہے کہ جو کہ اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے کہ بھئی پوری زندگی اس ذات میں تمہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی، اللہ کا بندہ بننا ہے. اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہوگا، اسی بندگی کی دعوت تمہیں دوسروں کو دینی ہے، دعوت دین، یہ فرض کے درجے پر. پھر صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے تو اس پر احکامات کس کے چلنے چاہیے؟ اللہ کے چلنے چاہیے، لوجیکل بات ہے. تو لہذا یہ ذمہ داری اللہ کے احکامات کی تنفیذ اللہ کی زمین پر یہ کس کی ہے؟ یہ میری اور آپ کی ہے، اللہ کے ماننے والوں کی، جس کے لیے اصطلاح قرآن مجید میں اقامت دین کی آتی ہے، اظہار دین کی آتی ہے، دین کو غالب کرنا، دین کی اقامت، اسٹیبلشمنٹ، اللہ کے احکامات کی تنفیذ عملاً. یہ ہیں وہ اعمال کے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. اسی طرح سے نوافل ہیں فرائض سے آگے بڑھ کر، یعنی تقرب بالفرائض اور تقرب بالنوافل، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ بندے کو اللہ تعالی سے قریب کرتی. اللہ تعالی یہ سعادت ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمائے. تو بڑی پیاری دعا کہ اللہ مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور اگلی بات، آخری دو باتیں فرمایا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دے. بڑی پیاری بات ہے یہ لی اور فی کا جو استعمال ہے نا، اصلح لی فی ذریتی، یعنی میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے. کیا مطلب؟ دیکھیے یہ اولاد یا تو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے یا آنکھوں کا ناسور بن جاتی ہے. وہ جو سورہ فرقان میں بڑی پیاری دعا آئی ہے عباد الرحمان کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری ازواج ہماری اولادوں میں کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو یا تو اولاد فرما برداری کی روی اختیار کر کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، یا نافرمانی والی یعنی نافرمان اگر اولاد ہو جائے تو پھر یہ آنکھوں کا ناسور بن جاتی ہے. روتے ہوئے والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں کہ ہماری اولاد ہے کہ جو کہ بڑی نافرمان ہے. اس وقت سوسائٹی میں یہ صورتحال ہے، اولاد جو ہے وہ قابو میں نہیں، بے راہ روی کا شکار ہے، والدین ہیں کہ جو کہ پریشان ہیں. تو لہٰذا وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے، ایسی نیک نرینہ اولاد دے دے کہ جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جو آخرت میں میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ سوال ہونا ہے روز قیامت. سورہ تحریم میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ ذمہ داری ہے سربراہ خاندان ہماری. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اولاد، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہ جب بنے گی کہ جب ہم واقعتاً سربراہ خاندان کی حیثیت سے شریعت کے احکامات کے مطابق اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکے، انہیں حسن ادب ہے کہ جو کہ سکھائے. اور بہرحال یہ کام ہمیں کرنا ہے، ورنہ آج تو یہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی گود میں اولادیں پل رہی ہیں. کہتے بھائی مسنگ پرسنز، تو مسنگ پرسنز اصل میں کون ہوتے ہیں؟ وہ نہیں ہوتے کہ جو کہ فزیکلی اٹھا لیے جائیں، بلکہ کسی نے خوب کہا کہ اصل مسنگ پرسنز تو وہ ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہونے کے باوجود وہ آپ کے نہیں رہے. یہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھروں میں گھس کر الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. یہ آئندہ کے والدین اور نسلیں ہیں کہ جو کہ کڈنیپ کی جا رہی ہیں. اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ عطا فرمائے، اپنی اولاد کی ہمیں فکر کرنی. فرمایا کہ وہ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دے. انی تبتو الیک، اے اللہ میں تیری ہی جناب میں توبہ کرتا ہوں. بڑی پیاری بات ہے. دیکھیں توبہ کس پر ہوتی ہے؟ گناہوں پر ہوتی ہے نا. اور یہ گناہوں پر توبہ کی توفیق، اس کا وقت کیا ہے؟ موت سے پہلے پہلے. یہ دروازہ ہے توبہ کے جو کہ کھلا ہوا ہے. اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کم لا ذنب لا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ. تو بہرحال یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر الخطائین توابون، کہ جو کہ توبہ کر لیں، پلٹ جائیں گناہوں سے اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف آ جائیں. کون ہے کہ جو کہ کھڑے ہو کے آج یہ کہہ سکے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں؟ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے؟ کیسے کیسے گناہ ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے، دانستگی میں، نادانستگی میں، کھلم کھلا، چھپ کر. تو اللہ سے توفیق مانگیے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ گناہوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، ہم اپنے اکاؤنٹ کو گناہوں سے خالی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پہنچ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اور آخری بات وہ کہتا ہے کہ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. میں، اب یہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ مسلم کے اصل معنی ہے ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے. یہ ہے مسلم کی اصل ڈیفینیشن. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم سے یہ تقاضا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرنا مگر کس حالت میں؟ کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. لہذا نافرمانی کی حالت میں اگر موت آ جائے تو کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی ساتھیں ہیں، یہ بڑی یعنی پیاری دعا ہے کہ جو کہ آج میں نے آپ کو اپنے طرف سے یہ تحفہ ہے کہ جو کہ دیا ہے، دعاؤں میں سے ایک قیمتی تحفہ دعا کا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے نوٹ کر لیں، یہ دعا ایک میچیور انسان کی. سورہ احکاف، یہ سورت ہے سورہ احکاف، سورت نمبر ہے 46، پارہ نمبر ہے 26، اور سورہ احکاف کی آیت نمبر ہے 15. ضرور جا کے اس کا مطالعہ بھی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر کے یہ دعائیں ہم اپنے معمولات میں جو ہے وہ شامل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.